آخری بیدار ہو،
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما ما قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سدا۔ اللهم صل على مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا اس کی آج ہم چوتھی نشست میں داخل ہو رہے ہیں۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اور ہم نے ان کے آگے کی جانب بھی رکاوٹ کو قرار دیا اور ان کے پیچھے کی جانب بھی رکاوٹ کو قرار دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس کے بعد ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ دیکھنے والے نہیں۔ آیت کا لہن یہ سمجھا رہا ہے کہ پروردگار اگر اس کی مصلحت میں ہو تو کچھ چیزوں کو انسان کی بصارت اور بصیرت سے چھپا دیتا ہے، لہذا جب تک انسان صاحب بصیرت نہیں ہوتا اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا، فرق پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا، تب تک وہ اسرار چھپے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سر کیا ہے؟ انہی میں سے ایک سر خدا کی آخری حجت بقیت اللہ فی الاراضین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا وجود بابرکت انہی اثرات. اب جب تک بصیرت حاصل نہیں ہوگی امام سے رابطہ ممکن نہیں. لیکن ایک بصیرت بصیرت انفرادی ہے. میں بصیرت پیدا کر کے اور عبادات یا ریاضات کے ذریعے سے امام سے رابطہ پیدا کر دوں، یہ کمال. کمال کیا ہے؟ اجتماعی طور پر ایک کل کی شکل میں ایک پوری قوم امام کے لیے وہی تڑپ پیدا کرے، اپنے اندر اس کے وہی اضطراب پیدا ہو، تاکہ اس اضطراب کے نتیجے میں خدا اپنے امام کو، اپنے ولی کو اذن ظہور دے. لہذا عرض کیا آپ کی خدمت سے کہ جو پروردگار چونٹیوں کے بھی اضطراب کو، اس کا بھی علاج اس نے رکھا ہوا ہے کہ اگر چونٹی مضطرب ہوتی ہے تو اس کو اگر راستہ دکھانے کے لیے اس کے امام کو واپس بھیج سکتا ہے، جب تک ہمارے اندر اضطراب پیدا نہیں ہوگا خدا اجازت نہیں دے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک جو عرض کیا آپ سے کہ اللہ نے اگر وہ چاہتا حضرت عیسیٰ کی طرح سے اپنے آخری حجت کو بھی آسمان پر بلا لیتا، لیکن مصلحت الہیہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ امام زمین پر ہمارے درمیان رہیں. لہذا یہ جو فرق ہے کہ کسی کو آسمان پر بٹھایا کسی کو زمین پر رکھا، یہ فرق یہ سمجھا رہا ہے کہ آسمان والے کا انتظار اور طریقے سے ہونا ہے، زمین والے کا انتظار اور طریقے. آسمان والے کے مقابلے میں ذمہ داری اور ہے، زمین والے کے مقابلے میں ذمہ داری اور ہے. لہذا خدا نے ہمارے درمیان رکھ کر امام کو ہمارے اوپر ذمہ داری کو بڑھا دیا ہے. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ تڑپ وہ طلب موجود ہے یا نہیں. میں نے ایک مثال دی تھی اگر آپ کو یاد ہو، کہ انسان اگر پانی نہ پیے تو ہر تھوڑی دیر میں پانی کی آواز اندر سے آتی ہے. کیا واقعاً امام کی تڑپ میرے اندر ایسی ہے؟ انسان روزہ رکھے اور پانی نہ پیے تو بار بار اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے پانی نہیں پیا. کیا واقعاً امام کی تڑپ میرے اندر ایسی ہے؟ کیا میں واقعاً امام کو اس طریقے سے طلب کرتا ہوں؟ تڑپ ہے میرے اندر. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو طلب ہوتی ہے، جو تڑپ ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو کوئی بیرونی قوت کسی اور طرف لگا دیتی ہے. پھر اسے جس چیز سے حقیقی طور پر مطمئن ہونا چاہیے وہ کسی اور چیز سے اطمینان حاصل کرنے لگتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ کو بات پہنچا سکوں. دیکھیے جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو شدید بھوک میں اس کی جو حاجت ہے، اس کی جو طلب ہے، اس کی جو تڑپ ہے، وہ خوراک کے لیے ہوتی ہے، کھانے کے لیے ہوتی ہے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میں ایک مثال ایسی دوں گا کہ شاید آپ متوجہ ہو جائیں میری بات کی طرف. خاص طور پہ ہمارے بچے جب اسکول سے آتے ہیں تو وہ ٹائم ان کی شدید بھوک کا وقت ہوتا ہے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ گھر میں کھانا تیار نہ ہو اور کچھ دیر ان کو روکنا پڑ جائے تو بڑی مشکل ہو جاتی. چونکہ بھوک کا اثر انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس کا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے. جب شوگر لیول کم ہوتا ہے تو انسان کے اعصاب ضعیف ہو جاتا ہے. اعصاب ضعیف ہوں تو اس کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا. اب چونکہ بچوں کے اندر انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے، ان کے اعصاب نسبتاً مضبوط ہوتے ہیں، لیکن یہ تڑپ، یہ بے چینی، یہ فرسٹریشن جو ان کے اندر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے خوب شور مچاتے ہیں. جب تک کھانا نہ مل جائے انہیں چین نہیں آتا. اب جو سمجھدار مائیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بچے آئیں گے تو یہ آتے وقت بہت ہی کھانے کے لیے بے چین ہوں گے، ان کو کھانا چاہیے.
اگر کھانا پکنے میں ایک 15 یا 20 منٹ کا ٹائم ابھی باقی ہو تو اگر آپ نے ان کا کوئی انتظام نہیں کیا تو یہ شور مچائیں گے. اب یہ جو بھوک ہے کھانے کی, یہ ڈانٹ سے کنٹرول نہیں ہو سکتی, ڈانٹ سے اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. آپ جتنا ڈانٹیں گے اتنا شور مچائیں گے. لہذا سمجھدار مائیں کیا کرتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے 15 منٹ کے بعد کھانا کھانا ہے, اگر آپ ان کو کوئی اور اوٹ پٹانگ چیز دے دیں گے تو وہ بجائے فائدے ہونے کے نقصان دہ ہو جاتے ہیں. سمجھدار مائیں کیا کرتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز دی جائے کہ یہ بھی چپ بھی ہو جائے 15-20 منٹ کے لیے اور ان کا پیٹ نہ بھرے تاکہ بعد میں یہ آرام سے غذا کھا سکے. تو مائیں کیا کرتی ہیں, اس 15 یا 20 منٹ کے ٹائم کو کور کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, بچوں کی فرسٹریشن کو دبانے کے لیے ان کو کوئی میٹھی چیز کھلا دیتی, کوئی مٹھائی, کوئی چاکلیٹ. کیا ہوتا ہے, اب لازمات ہے مٹھائی سے پیٹ نہیں بھرتا, مٹھائی کیا کرتی ہے, مٹھائی کے اندر چونکہ چینی ہوتی ہے, جب بچہ چینی کھاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کا گلوکوز لیول دوبارہ مینٹین ہو جاتا ہے. جیسے ہی اس کا گلوکوز لیول مینٹین ہوتا ہے تو اس کے اندر جو فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہوتی ہے, جو بے چینی پیدا ہو رہی, جو تڑپ پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے. 15 یا 20 منٹ کے لیے, 15-20 منٹ کے بعد اب چونکہ پیٹ بھی نہیں بھرا, 20 منٹ کے بعد دوبارہ بھوک لگے گی, پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا. اگر آپ نے اس کو کوئی غلط چیز دے دی تو پھر کھانا بھی نہیں کھائے گا. یہ جو 15 یا 20 منٹ کے لیے کوئی میٹھی چیز دے کر اس تڑپ کو روکا گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اس کو اصطلاح ہمیں کہتے ہیں سوڈو سیٹسفیکشن. سوڈو یعنی جھوٹی, سیٹسفیکشن یعنی اطمینان, ایک جھوٹا اطمینان ہے. ابھی جو تڑپ ہے کس کے لیے, کھانے کے لیے, آپ نے کھانا تو نہیں کھلایا, میٹھا کھلا کر اس تڑپ کو کچھ دیر کے لیے دبا دیا, دوبارہ اٹھے گی. لیکن یہ جو 15 یا 20 منٹ کے لیے آپ نے دبا دیا, یہ ضرورت تو پوری نہیں کی نا, اس کو تو کھانا چاہیے تھا, لیکن آپ نے کسی اور چیز کے ذریعے سے اس کو کچھ دیر کے لیے دبا دیا. تو عین ممکن ہے, یہ بھی امکان ہے کہ ہمارے وجود میں امام کی تڑپ پیدا ہو سکتی ہو, ہم امام کے لیے اتنے ہی بے چین ہوں, لیکن کوئی بیرونی طاقت آ کر ہمیں کچھ ایسی چیزوں میں لگا دے کہ جو امام کی ضرورت کو ہمارے لیے, جو تڑپ امام کی پیدا ہونی چاہیے اس کو ختم کرنے کے لیے, میری اور آپ کی ڈیمانڈز کو کیا کر دے, ادھر سے ادھر کر دے. جس شیعہ کو چاہیے, جس جوان شیعہ کو چاہیے کہ وہ اس کا قلب امام کے لیے تڑپ رہا ہو اور ایسی تڑپ ہو کہ رات کو اس کو نیند نہ آئے, اس کو موبائل کی تڑپ میں لگا دو, اس کو لیپ ٹاپ کی تڑپ میں لگا دو, اس کو لباس کی تڑپ میں لگا دو, کسی کو گاڑی کی تڑپ میں لگا دو, کسی کو گھر میں لگا دو. اب کیا ہوگا, جب ہم ان چیزوں میں لگ جائیں گے تو جو حقیقی تڑپ ہے ہمارے اندر وہ کہاں جائے گی, وہ دب جائے گی. بس یاد رکھیے گا, ہم نے اس بات پر غور کر کے, اپنی دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں استعمال نہ کرو, ان کو حاصل نہ کرو, یہ نہیں کہتا. دین ہم سے یہ کہتا ہے ان کی تڑپ اندر اپنے اندر پیدا نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری تڑپ, تمہاری طلب پیدا ہو جائے. اگر تمہاری طلب پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا, امام کی طلب دب جائے گی, اس کی جگہ ان کی. لہذا اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارے اوپر جو نظام ہے کہیں وہ ہماری تڑپ کو کسی اور سمت کو نہیں لے کر جا رہا, امام کی تڑپ میرے اندر ہے یا نہیں, ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے. لہذا غور کیجئے گا, ایک چھوٹا سا مسئلہ اس پہ توجہ کیجئے گا, ہمارا معمولاً امام کی جانب جو رویہ ہے وہ کیا ہے, ہمیں امام کیوں چاہیے, ہمیں امام اس لیے چاہیے کہ امام ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. ولی یا امام کون ہوتا ہے, جو معجزہ کر کے دکھا دے, کرامات کر کے دکھا دے, آپ کی حاجات, آپ کی مشکلات کو حل کر دے, بہت زیادہ کوئی عرفانی اگر ہو جائے, مذہبی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ کہتا ہے کہ بھائی امام اللہ اور ہمارے درمیان میں شفیع بن جائے, ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے. تو یہ سارے کا سارا جو امام ہمیں چاہیے وہ اپنے لیے چاہیے, اللہ کے لیے نہیں چاہیے, خود امام کے لیے ہمیں امام نہیں چاہیے, اپنی ضرورت کے لیے. اچھا اب جو امام معجزہ دکھا سکتا ہو، کرامت دکھا سکتا ہو، میری اور آپ کی حاجات کو پورا کر سکتا ہو، مشکلات کو آسان کر سکتا ہو، شفاعت بھی کر سکتا ہو، ایسا امام موجود ہو یا پردے میں ہو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ میرا کام اگر پردے کے پیچھے سے بھی چل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ امام باہر آئے؟ سوچیں نا، کچھ دیر کے لیے تصور اپنا پیدا کریں. اگر امام کے پردے میں رہتے ہوئے بھی میری حاجات پوری ہو رہی ہیں، میری منتیں پوری ہو رہی ہیں، میرے مسئلے پورے ہو رہے ہیں، تو مجھے ضرورت ہے کہ امام باہر آئے؟ اور پھر باہر آنے کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا واقعاً ہم امام کو طلب کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ سب یقیناً مجھ سے اعلیٰ افضل اور بہتر ہیں، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں. آج اگر ابھی اس وقت سب دروازے بند کر دیے جائیں اور کہا جائے بھائی امام اس دروازے سے ابھی داخل ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا جائے کہ اب امام داخل ہوتے ہی سب سے پہلے یہاں پر موجود لوگوں کے موبائل چیک کریں گے. میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، میں کوئی جسارت نہیں کر رہا، آپ سب مجھ سے بہتر، مجھ سے افضل ہیں، سب بہتر، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے جیسے جو گنہگار ہیں وہ جیسے یہ سنیں گے کہ بھائی امام آ رہے ہیں اور آتے ہی سب سے پہلے کیا کریں گے؟ موبائل چیک کریں گے. تو کم از کم میرے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوگی کہ مجھے اتنا ٹائم مل جائے کہ میں اپنے موبائل کو فیکٹری ریسیٹ پہ لگا کے، اتنا ٹائم تو چاہیے نا مجھے، اتنا ٹائم مجھے چاہیے کہ میں اپنے موبائل کو فیکٹری ریسیٹ پہ لگا سکوں، کچھ ویڈیو، کچھ چیزیں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر سکوں. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب اگر فرض کریں، میں عرض کروں جسارت نہیں کر رہا، اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو 5 منٹ چاہیے ہوں یہ کام کرنے کے لیے، تو ہر دل کی جو 5 منٹ کی آرزو ہے اس کو جمع کریں اسے، تو اتنی دیر تو ہمیں بیٹھے چاہیے کہ امام نہ آئے. اتنی دیر تو ہمیں یہاں بیٹھے ہماری آرزوؤں کو جمع کرنے کیا ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ سب کے دلوں میں یہی آرزو ہو کہ امام 5 منٹ کے بعد آئیں، تو سب ساری آرزوؤں کو جمع کریں گے، کتنی ہو جائیں گے؟ تو یہ تو بیٹھے کا مسئلہ ہے عزیزان، یہ جو خواہش میرے دل میں ہے کہ اتنی دیر میں امام آئے یہ موجود ہے. تو جب تک یہ موجود ہے تو یہ بتاؤ کہ عجل فرجہ کا میری زبان سے معنی کیا ہے؟ عجل کا مطلب تو ہے جلدی کر، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے؟ دل کہہ رہا ہے کم از کم پانچ منٹ. ابھی کتنے 5 منٹ ہیں؟ جمع کرو، کتنے 5 منٹ بچ جائیں گے؟ تو اس وقت غور کیجیے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ ابھی میرے اندر نہ میں اپنے اندر سے آمادہ ہوں امام کے لیے، نہ میرے اندر حقیقی تڑپ پیدا ہوئی ہے امام کے لیے. ابھی حقیقی تڑپ نہیں ہے. حقیقی تڑپ تو سب پیدا ہوگی کہ جب مجھے یہ اندازہ ہو اور میں آمادہ ہوں کہ آج ابھی اس وقت بھی اگر امام آ جائے اور میری فائل، میرا جو حساب کتاب ہے، اگر کھلے تو میں اطمینان سے کہہ سکوں کہ مولا کھول دیجیے. دیکھیے، ہمیں مشکل ضرور لگتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ایسے. لیکن امام کو جو افراد چاہیے ایسے، اور جوان ہمارے ماشاءاللہ بہت پاک دل ہیں، ذرا سی توجہ امام کی طرف تمہیں ہور کے برابر لا کے کھڑا کر دیں گے، ذرا سی توجہ. لہذا اب غور یہ کرنا ہے کہ امام کی تڑپ میرے اندر ہے یا نہیں. لہذا ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ امام غائب ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام واپس آئے، یہی ہے نا، امام غائب ہے، امام واپس آئے. جیسے خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی عزیز گم ہو جائے اور ہم اس کے لیے یہ تصور پیدا کریں کہ یہ دیکھیے، یاد رکھیے گا، جس کے واپس آنے کی امید ہوتی ہے دراصل وہ راستہ کھو چکا ہوتا ہے، گم ہو جاتا ہے. چونکہ گم ہو جاتا ہے اس لیے ہم اس کی واپسی کی امید رکھتے ہیں کہ شاید کسی دن آ جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعاً ہمارا امام راستہ گم کرنے والا امام ہے؟ اس سے زیادہ تو راستہ کسی کو معلوم ہی نہیں، اصل تو راستہ جانتا ہی وہ ہے. لہذا آپ ذرا سا توجہ، اگر اس کو راستہ معلوم ہے تو پھر گم کون ہوا ہوا ہے؟ جسے راستہ نہیں معلوم، کس کو راستہ نہیں معلوم؟ ہمیں نہیں معلوم. دیکھیے چونٹیاں بھی جب یہ احساس کرتی ہیں کہ راستہ ہمارا مکمل نہیں ہے وہ بے چین ہوتی ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امام واپس آئے. عزیزہ نے من امام نے واپس نہیں آنا, ہم نے واپس جانا ہے. راستہ ہم نے گم کیا ہے, ہم گم ہوئے ہوئے ہیں. اب ہوتا کیا ہے یار, دیکھیے یہ فطری چیز ہے. آپ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا فیملی میں کہیں کوئی بچہ, بھائی, بیٹا, کوئی بھی, اگر آپ کسی رش کے علاقے میں جائیں اور بچہ آپ سے جدا ہو جائے, اب جب تک بچہ محسوس نہیں کرتا اس وقت تک وہ مطمئن ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ یہ احساس پیدا کرتا ہے, وہ کیا احساس پیدا کرتا ہے؟ کہتا ہے میرے ابو گم ہو گئے, میری امی گم ہو گئی. نہیں, جو احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ میں گم ہو گیا ہوں, میں گم ہو گیا ہوں. کیوں؟ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے امی ابو کو راستہ پتا ہے, میں وہ ہوں جسے راستہ نہیں پتا. بس جس کو راستہ پتا نہیں ہوتا وہ روتا ہے, وہ تڑپتا ہے. بچے کی تڑپ بھی اس کو اس کے ماں باپ تک پہنچا دیتی ہے, بچے کی تڑپ بھی پہنچا دیتی ہے. اب بچہ اعتماد کرتا ہے, کیوں؟ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کو راستہ پتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اب بچے کو آپ نے ساتھ لیا, اس کی انگلی آپ نے اپنی انگلی اس کو پکڑا دی یا ہاتھ پکڑا, جب تک بچہ آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, جب تک آپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, اسے کبھی یہ خوف نہیں ہوتا کہ میں گم ہو گیا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ راستہ بھول جاتا ہے, باپ گم ہو جاتا ہے, لیکن بچہ جب تک انگلی پکڑے ہوئے ہوتا ہے اسے اعتماد ہوتا ہے کہ میں راستے میں ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ اگر فرض کریں کبھی کبھار بچوں کے ساتھ ہوتا ہے غلط انگلی پکڑتے ہیں چل پڑتے ہیں, ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ کہ بچے توجہ نہیں کرتے ہم نے کس کی انگلی. ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, انہیں انگلی پر اعتماد ہوتا ہے. بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں کس کی انگلی پکڑی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے وجود کے اندر جو تڑپ پیدا نہیں ہو رہی میں نے غلط انگلی تھامی ہوئی ہو اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں راستے پر ہوں. بس ہم نے یہ تلاش کرنا ہے, اپنے اندر دیکھنا ہے کہ گما ہوا کون ہے. عزیزان من, غائب امام نہیں ہے, غائب ہم ہیں. راستہ امام نے نہیں تلاش کرنا, راستہ ہم نے تلاش. جس دن ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے, ہمیں راستہ نہیں مل رہا, اس دن ہمارے اندر رہبر کی تڑپ خود بخود پیدا ہوگی. لہذا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی جھوٹے اطمینان کا شکار ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے. لہذا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی عدل و انصاف کا نظام لے آئے تو کیا پھر ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں. کہاں سے ضرورت پیدا ہوگی؟ ضرورت وہاں سے پیدا ہوگی جہاں ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ولایت اور امامت ہے کس لیے. ابھی تک ہم نے ولایت اور امامت کا کیا تصور پیش کیا, ولی کون ہوتا ہے, امام کون ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا جو معجزہ دکھائے, کرامت دکھائے, بہت سے بہت پھر کیا کرے, میری حاجات کو پورا کرے, میری مشکلات کو آسان کرے. اب اگر یہ پردے کے پیچھے سے بھی ہو رہا ہے تو مجھے امام کی ضرورت نہیں ہے. کیوں 1200 سال لگا دیے ہم نے؟ اس لیے کہ ہم نے 1200 سال میں امامت اور ولایت کا تصور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, نہیں سمجھ میں آیا ہمیں آج. اور اوپر سے صوفیت نے کیا کیا, صوفی مذہب نے آ کر ولایت کا جو معنی تھا اس کو اور پست درجے میں لے گیا. صوفیت کی جانب سے جو ولایت کا تصور آیا اس میں کیا تھا, وہ کیا تصور تھا, وہ جو ایک نیم پاگل سا, نیم اریاں, گندا, نالی میں پڑا ہوا آدمی ہے, اس کو کہا جی یہ ولی اللہ ہے. یہ ولایت کا پست ترین تصور ہے, پست ترین تصور. نیم پاگل بیچارے کو اپنے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, گندے کپڑے, ناپاک, نالی میں پڑا ہوا, اس کو کیا کہہ رہے ہیں, یہ کون ہے, یہ ولی اللہ ہے. جو اپنا آپ نہ سنبھال سکے وہ کسی اور کو کیا سنبھالے گا. ہماری ولایت یہ نہیں ہے. ہمارا ولایت کا کیا تصور ہے؟ ہمارا ولایت کا تصور یہ ہے کہ ولی اور امام وہ ہوتا ہے جو انسان کو پست ترین درجے سے, تھوڑے سے الفاظ بدل دو, حتیٰ یوں سمجھ لو کہ نالی میں پڑے ہوئے انسان کو بھی اگر تھام لے تو اپنے زمانے کا علیہ السلام بنا دیتا ہے.
Oh.
توجہ فرمائے اپنے. ہماری امامت کیا ہے کہ اگر نالی میں پڑا ہوا آدمی بھی ہے امام اس کا ہاتھ اگر تھام لے کہاں تک لے جاتا ہے. یہی تو چیز کربلا نے کر کے دکھائی ہے. جو کل تک عیسائی تھا اگر حسین ہاتھ تھام لے علیہ السلام بنا دیتا ہے, جو کل تک عثمانی مذہب تھا حسین کا ہاتھ تھام لے علیہ السلام بن جاتا ہے, اسے چھوڑ دو. جو کل رات تک یزیدی تھا اگر صبح حسین کا ہاتھ تھام لے علیہ السلام بن جاتا ہے. کربلا ہے, کربلا دکھا رہی ہے, کر کے دکھا رہی ہے. یاد رکھے گا, اسی لیے یہ جو ہمارے بات ٹھیک ہے محبت میں کہتے ہو اپنی جگہ, لیکن اس تصور کو ذہن میں رکھو. ایک ہے وہ کہا جاتا ہے میں امام حسین کا دیوانہ ہوں. یاد رکھو کہ حسین کو دیوانے نہیں چاہیے, تربیت یافتہ لوگ چاہیے. دیوانے نہیں چاہیے, حسین کو تربیت یافتہ افراد چاہیے. امامت کا کام ہے کہ تربیت کر کے ہمیں حور بنائے, تربیت کر کے ہمیں زہیر بنائے, تربیت کر کے ہمیں حبیب ابن مظاہر. ہماری ولایت یہ ہے. لہذا ولایت کا تصور ان 1400 سال میں ہمارا چونکہ پست رہا, لہذا ہمیں سمجھ نہیں آیا. حتیٰ امام کو غیبت میں گئے ہوئے 1200 سال ہو گئے, لیکن ہم ولایت سے کیا تلاش کر رہے ہیں, ہم امام میں کیا تلاش کر رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا جو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ تو پردے کے پیچھے سے ہو رہا ہے. لہذا میرا سلام ہو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ پر کہ دیکھیے ایک تصور موجود تھا لیکن کتابوں کے درمیان تھا, فقہی ابحاث کے درمیان تھا, اس کی کوئی زمین پر حقیقت نہیں تھی. امام کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں ولایت کا تصور کتابوں سے نکال کر اس کو زمین پر جاری کر کے یہ بتایا کہ وہ چیز جو امام کو واپس لانے کا باعث بنے گا یہ نظام ولایت ہے, یہ نظام ولایت ہے جس کا کام ہے. یعنی کیا نظام ولایت کا معنی کیا ہے, یہ ولایت کا کون سا تصور ہے؟ یہ ولایت کا وہ تصور ہے کہ جس میں ولی زمان امام زمان آ کر زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرے گا. اب یہ اللہ کی حکومت اگر قائم ہو تو کیا ہوگا, اللہ کی حکومت اگر زمین پر قائم ہو تو مجھ جیسے ادنا سلیمان بن جاتے ہیں. یہ ولایت کی حکومت کا کمال ہے. ولایت کی حکومت نے کیا کرنا ہے, ولایت کی حکومت نے ایک آدمی کو نہیں دو آدمیوں کو نہیں, اگر ولایت کی حکومت قائم ہو گئی تو اجتماعی طور پر تمام انسانیت کو پس درجے سے نکال کر اس کی معراج تک پہنچانا ہے. اللہ
یا رسول اللہ یا رسول اللہ
نعرہ حیدری یا علی
رحمت امام حسین علیہ السلام
صلوات. ولایت کی حکومت کیوں چاہیے ہمیں, کیوں ہمیں امام کی حکومت؟ ابھی تک ہمارے ذہن میں امام صرف مقدس مسند پر بیٹھنے والا ہے. امام نے سمجھایا نہیں, امام مسند پر بیٹھنے نہیں آیا ہے, امام زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنے آیا ہے. وہ جو جناب سلیمان کو عطا ہوئی تھی وہ حکومت الہیہ کی تجلی تھی, صرف ایک تجلی تھی. اس تجلی کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے میرا امام آئے گا. لہذا یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا جو ہدف زمین پر, ہماری خلقت کا ہدف ہے, ایک ہدف وہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا, وہ ہدف کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی, میں نے خلق نہیں کیا جن اور انس کو مگر کس لیے؟ لیعبدون, کہ وہ میری عبادت کرے. ایک ہدف انسان کی خلقت کا کیا ہے؟ وہ خلق ہوا تاکہ اللہ کی عبادت کرے. اب اس میں بحث اپنی جگہ موجود ہے کہ عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, عبادت سے مراد صرف روزہ رکھنا نہیں ہے, یہ افعال عبادی ہیں, عبادت نہیں ہے. ان افعال عبادی میں بھی اگر خلوص نہ ہو تو یہ عبادت نہیں ہے. لہذا یہ جو ہے کہ انسان جس ہدف کے لیے خلق ہوا اس کے لیے استعمال ہو, یہ کب ہوگا؟ جب میرا وجود پورے کا پورا اللہ کی عبادت میں لگ جائے. پورا وجود, اب کیسے لگے؟ میرا سونا عبادت ہو, اٹھنا عبادت ہو, کھانا عبادت ہو, کام کرنا عبادت ہو, شادی کرنا عبادت ہو, بچے پیدا کرنا بھی عبادت, سب عبادت بن جائے. کبھی غور کیا آپ نے کیسے ہوگا؟ جب خلقت کا ہدف میرا خلقت کا ہدف اللہ کی عبادت ہے تو خلقت کا مطلب میں خلق ہی کس لیے ہوا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں. اب یا تو میں دنیا سب کچھ چھوڑ کر صرف نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو یہ ہدف نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں خلق کیا, صرف روزہ رکھنے کے لیے خلق نہیں کیا. وہ کہتا ہے تمہاری خلقت کا ہدف, خلقت کے ہدف کا معنی کیا ہوا کہ میں نے دنیا میں جو کچھ کرنا ہے میرا ہر کام عبادت بن جائے. یہ ممکن نہیں ہے مگر صرف اس صورت میں کہ جب زمین کے اوپر اللہ کی وہ حکومت قائم ہو جائے جسے معصوم چلا رہا ہو. کیوں؟ جب معصوم حکومت بنا لے گا, حکومت الہیہ بن جائے گا, تو اس حکومت میں حتیٰ سانس لینا بھی عبادت بن جائے گا. اس حکومت میں سانس لینا عبادت بن جائے گا. لہذا یاد رکھنا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود سارے کا سارا اللہ کا عبادت کا حصہ بن جائے تو جب تک امام کی حکومت نہیں بنے گی یہ ہدف حاصل نہیں ہوگا. دوسرا ہدف جسے قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ. اب یہ جو پہلا ہدف ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا, یہ ہدف پھر اللہ نے شاید ایک یا دو مقامات پر ذکر کیا, لیکن یہ جو دوسرا ہدف ہے کیا ہے؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ, اس کو اللہ نے کئی مقامات پر دہرایا. کیا فرمایا؟ ہم نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے جمیعا منہ سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کیا ہوتا ہے؟ مسخر یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ کے قابو میں آ جائے, آپ کے کنٹرول میں آ جائے. اب کنٹرول دو طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک کنٹرول کیا جاتا ہے مسخر کر کے, اور اللہ چاہتا کیا ہے کہ انسان اس درجے پر پہنچے کہ پوری کائنات اس کے کیا ہو جائے, کنٹرول میں آ جائے. تو یہ یاد رکھنا, جب میرے زمانے کے امام کی حکومت بنے گی اور وہ اپنے کمال پر جب پہنچے گی, کمال انسانیت پر, تو وہ چیز جو میرا آقا کر رہا تھا, کون سا عمل؟ کہ انگلی سے سورج پلٹا رہا تھا, میرے زمانے کے امام کی حکومت کا بچہ یہ کام کر کے دکھائے گا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ کا معنی کیا ہے؟ پوری کائنات آپ کے تحت کنٹرول آ جائے گی. پوری کائنات, ابھی ہم زمین کو بھی اپنے کنٹرول میں ہیں, کسی چیز کو نہیں لے سکے. امام کے زمانے, امام کا ظہور کا جو ایک مقصد ہے اس کا کیا ہدف ہے؟ کہ انسانیت اس کمال پر پہنچے گی جہاں پوری کائنات کو انسان اپنے کنٹرول میں. اب میں نے عرض کیا کنٹرول دو طرح سے ہے, ایک مسخر کر کے ہے اور ایک مسخ کر کے ہے. مسخر میں اور مسخ میں فرق کیا ہے؟ مسخر جب انسان کسی چیز کو کرتا ہے تو اس کو کنٹرول میں لیتا ہے, لیکن اس کی اصل اور کمال کو نہ صرف باقی رکھتا ہے بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے, اس میں بہتری لاتا ہے, اس کو کمال عطا کرتا ہے, شے کے کمال کو مزید کمال عطا کرتا ہے. لیکن مسخ میں کیا ہوتا ہے؟ مسخ میں جس چیز کو قابو کیا جاتا ہے اس کی اصل اور وجہ کمال کو نابود کر دیا جاتا ہے. مسخر کرتا ہے ایمان کے ذریعے سے, امام کی اتباع کے ذریعے سے. مسخ کیا جاتا ہے اپنی شہوات کے لیے, لذات کے لیے, اپنی شوق کو پورا کرنے کے لیے. آج تک انسان نے تسخیر کم کی ہے, مسخ زیادہ کیا. مسخ کرنے کی ایک عام سی ایگزامپل آپ کو دوں اور بحث کو آگے بڑھاؤں. مسخ کیا ہے؟ مسخ ہے وہ چیز کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان بعض جانوروں پر محنت کرتا ہے, ان کو مختلف طریقوں سے ٹرین کر لیتا ہے, سدھا لیتا ہے, اور سدھانے کے بعد ان کو اشارہ کرتا ہے, وہ اشارے پر ناچتے ہوئے مختلف کرتب کرتے ہوئے دکھاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اس کو ٹرین کر لیا, یہ جو ہم نے مختلف طریقوں سے اس کو بجلی کے جھٹکے لگا کے, اس کو بھوکا رکھ کے, اس کو ہنٹر مار کے, اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے, یہ جو ہم نے اس کو ٹرین کر لیا, اب یہ شیر جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے دکھا رہا ہے, ہاتھی اسٹول پہ کھڑا ہو رہا ہے, بندر جو ہے وہ آگ کے دائرے میں سے چھلانگ لگا رہا. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں بھائی ہم نے بڑا کمال کیا, ہم نے اس جانور کو دیکھو کیا کیا سکھا دیا, جبکہ ہم نے کیا کیا, اپنی تھوڑی سی دیر کی انٹرٹینمنٹ کی خاطر ہم نے اس کی اصل اور وجہ کمال کو نابود کر دیا, نابود ہو جاتا ہے وہ. لہذا مثال دے رہا ہوں, آپ جا کے اس کو نیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں, کہ ہم سائے ملک میں جانوروں کو تنگ کرنے اور ان کو اذیت پہنچانے کا ایکٹ ایکٹ آ گیا کہ ممنوع ہے. کہا جی جانوروں کو آئندہ سے تنگ نہیں کرنا, حرام, ممنوع, ممنوع ہو گیا. اب جب منع ہوا تو وہاں کی جو سب سے بڑی سرکس تھی, اب وہ یہی کرتے تھے نا, جانوروں کو ٹرین کر کے نچا دکھا کر لوگوں کو خوش کرتے تھے, ان کے پاس 10 بنگالین ٹائیگرز تھے. بنگالین ٹائیگرز شیروں کی جو سب سے اچھی نسل ہے اس میں شمار ہوتا ہے. 10 بنگالین ٹائیگرز, ٹیم آئی, اس نے کہا بھائی ان کو جنگل میں چھوڑو, یہ اب آپ کے پاس نہیں رہ سکتے. اب بہترین ٹرین کیے ہوئے ٹائیگرز, کرسی پہ بیٹھنا, چھلانگے لگانا, آگ کے دائرے میں سے نکلنا, پتہ نہیں کیا کیا سکھایا ہوا, ان کو لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیا. ایک سال کے بعد جب وہی ٹیم دوبارہ گئی جائزہ لینے کے لیے, تو اسے پتہ لگا کہ ان 10 بنگالین ٹائیگرز, ان 10 شیروں میں سے 8 کو جنگل کے کتے کھا گئے. 10 میں سے 8 کو جنگل کے کتے کھا گئے, اور جو 2 تھے وہ بےچارے بہت ہی قسم و پرسی کے عالم میں تھے, ان کو وہ اٹھا کر لے گئے کسی محفوظ مقام پر. تو اب آپ سمجھ میں آیا انسان نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے ان کو کوئی ہنر دیا؟ کیا آپ نے ان کو کوئی چیز سکھا دی؟ نہیں, آپ نے اپنے شوق کے لیے اس کی اصل, اس کے وجہ کمال کو نابود کر دیا. وہ جو جنگل کا بادشاہ تھا اسے جنگل کے کتے کھا گئے, اصل کو نابود کر دیا. یہ جو طاغوت, یاد رکھیے گا, بہت غور کیجیے گا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کی ولایت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ پستی سے نکال کر کمال تک لے کر جاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اور کافروں کا ولی کون ہو جاتا ہے؟ طاغوت. کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات من النور الی الظلمات, وہ ان کو نکال کر کہاں لے جاتا ہے؟ کمال سے نکال کر ظلمت میں لے جاتا ہے. یاد رکھے گا, جیسے ہی انسان خدا کی ولایت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے, جیسے ہی باہر نکلے گا طاغوت کی ولایت میں. اب جیسے ہی طاغوت کی ولایت میں آتا ہے تو طاغوت کی ولایت کیا کرتی ہے؟ طاغوت کی ولایت اپنے شوق, توجہ کیجیے گا, جیسے ہی انسان ولایت الہیہ سے نکلتا ہے ولایت طاغوت, کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے, امکان ہی نہیں ہے, یا ولایت الہیہ میں ہے یا ولایت درمیان کو نکلا, ولایت الہیہ کہاں گیا؟ ولایت طاغوت. ولایت طاغوت کیا کرتی ہے؟ ولایت طاغوت اپنے شوق کے لیے, اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے, اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے, اپنے چینلوں کے ذریعے سے, اپنی برینڈنگ کے ذریعے سے ہم سب کو کیا کرتی ہے؟ سرکس کا شیر بنا دیتی ہے. یہ جو موجودہ نظام ہے تعلیمی, یہ جو اس وقت استکباری نظام ہے, یہ جو ٹی وی کے چینلز ہیں, یہ جو موبائل آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, جو کہ پورے کے پورے استکباری نظام کے ہاتھ میں ہیں, طاغوت کے ہاتھ میں ہیں, کیا کر رہا ہے ہم سب کو, سچ میں بھی شامل ہوں, ہم سب کو کیا کر رہا ہے؟ سرکس کا شیر بنا رہا ہے. جب سرکس کا شیر بن جاتا ہے تو کسی کو خوش کرنے کے لیے کرسی پہ تو بیٹھ سکتا ہے, کرسی پہ بیٹھ سکتا, لیکن جنگل کے کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اب اگر دیکھنا ہے کہ ولایت الہیہ کیا کر سکتی ہے, تو ابھی اصل نظام ولایت نہیں آیا ہے, ابھی نہیں آیا ہے, ابھی اس کی صرف تجلی ہے, تجلی ہے, تجلی ہے جو کہ ایران میں نظر آئی ہے. تو ایران میں اس کی تجلی نے کیا کیا ہے؟ اس نے کمزور انسانوں کو اتنا محکم اور مضبوط بنا دیا ہے کہ اپنے زمانے کے استکبار اور طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کوئی غلطی کی تو آہنی مکوں سے تمہیں جواب دیں گے. ابھی تجلی ہے, یہ تجلی ہے, یہ اصل نہیں ہے. جب اصل آئے گا تو خدا جانے کیا ہوگا. یہ ابھی تجلی ہے. اور یاد رکھیے یہ نعمت ولایت ہی نظام ولایت ہے جو امام خمینی نے پیش کیا ہے. تصور یہ جو ولایت فقیہ کا لفظ ہوتا ہے عزیزان اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اصل جو نظام ہے وہ ولایت فقہ کا نظام ہے, ولایت دین کا نظام ہے. امام کچھ نہیں چاہتے. آئمہ کی جو فکر ہے جس کے لیے آئمہ نے ساری قربانیاں دی وہ کیا تھی؟ کہ زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہو, اللہ کے دین کی حکومت ہو, قرآن کی حکومت ہو, نبی کے نظام کی حکومت ہو. یہی تھی نا. اور یاد رکھنا یزیدی فکر اور حسینی فکر کے درمیان فرق یہی ہے. یزیدی فکر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دین کی حکومت کو نابود کرنے والی قوت کا نام ہے. اسی لیے امام نے اس کے سامنے قیام کیا, اسی لیے امام نے اس کو للکارا. اور آج بھی یاد رکھنا آج بھی زمین پر وہ وحدی قوت موجود ہے. جب بھی حسینیت ابھرنے لگتی ہے ان کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے. لہذا یاد رکھے گا مقصد کیا ہے خود امام حسین کا, کہ زمین پر اللہ کی حکومت, دین کی حکومت قائم ہو. ہمارے اوپر کون حکومت کرے؟ دین. ہمارے اوپر کس کا نظام ہو؟ قرآن کا. ہمارے اوپر کس کا نظام ہو؟ اسلام کا. پوری دنیا پر دین حکومت کرے. اس دین کی ولایت کا نام نظام ولایت فقہ ہے. بس یاد رکھنا کہ جس ولایت کے نظام کو دین نے چلانا ہو, دین نے کنٹرول کرنا ہو, امام کی غیبت میں جب تک امام ظہور نہیں کرتے اس نظام ولایت دین کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں دینی چاہیے اسے فقیہ کہتے ہیں. اور جب فقیہ اس کو ہاتھ میں لیتا ہے تو ولایت فقیہ کا تصور آتا ہے. لیکن یہ اپنے ہاتھ میں اس لیے نہیں لیتا کہ اس نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہوتا ہے, بلکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کی حکومت قائم ہو. لہذا تمام تر طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے, اتنی بہادر قوم کا اکیلا لیڈر ہوتے ہوئے ایک مرتبہ منبر پر آ کر کہتا ہے سیدی و مولائی, اے میرے سید, اے میرے سردار, میں آپ کا خادم اور نوکر ہوں. یہ حکومت آپ کی ہے, یہ انقلاب آپ کا ہے, یہ سارا نظام آپ کا ہے, ہم آپ کے خادم ہیں. جس دن آپ تشریف لائیں گے آپ کے ہاتھ میں دیں گے. توجہ فرمایا. لہذا یہ ہے نظام ولایت. کس کی ولایت؟ دین کی ولایت. لازم بات ہے جیسے ہی دین کی ولایت کی بات کی جاتی ہے جب امام ظہور کریں گے خود بخود اس پوری ولایت کا اکیلا وارث کون ہوگا؟ اپنے زمانے کا امام. جب تک امام نہیں آ رہے, جب تک پردہ غیبت میں ہیں, اس وقت تک یہ نظام کس کے ذریعے سے چلنا ہے؟ فقیہ کے ذریعے سے. اب فقیہ کا ہی کام ہے. اور ہم نے جس دن اللہ کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر دین حکومت کرے, تو اگر میں نے اجتماعی صورت میں چوٹیوں کی طرح سے اس کے لیے اپنی تڑپ کو ثابت کر دیا, اللہ اپنے ولی کو اس کے ظہور عطا کر دے گا. تو میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف میری اور آپ کی ذمہ داری اس نظام ولایت کو محکم کرنا ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے, اس کی کمر کو مضبوط کرنا ہے, اس کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے. لہذا اب دیکھیے کہ تسخیر کیا ہے؟ تسخیر کسی شے کی اصل کو نابود نہیں کرتی, اس کی کمال وجہ کمال کو نابود نہیں کرتی. مثلا انسان نے چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں, چیزوں کو مسخر کیا ہے بہت چھوٹے چھوٹے پیمانے پر. یہی جو آواز آپ کی تک میری پہنچ رہی ہے یہ کیا ہے؟ ریزونینسک فینومینا ہے. سائنس میں جنہوں نے فزکس پڑھی ہوگی ان کو پتہ ہے ریزونینس میں کیا ہوتا ہے, فریکوینسی کو میچ کر کے آواز کو بڑھا دیا جاتا ہے, ایمپلیفائی کیا جاتا ہے. اسی سے ایمپلیفائر نکلا اور آج اسی سے مائک اور اسپیکر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. کیا کیا ہم نے؟ آواز کی اس کمال کو, اس کے وجہ کمال کو دریافت کیا, اس کو نابود نہیں کیا بلکہ اس میں مزید کمال پیدا کر دیا. چھوٹی چھوٹی. اسی طرح کا انسان نے کمال مثلا کہاں پیدا کیا؟ مثلا اپنی ضرورت بھی تھی اور کمال بھی تھی, وجہ کمال. مثلا کتوں کے اندر انسان نے ایک کمال کیا. اب عجیب بات ہے کہ انسان اتنی سائنٹیفک ترقی کرنے کے باوجود ایسے ڈیٹیکٹر نہیں بنا سکا جو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو عطا کیا. نہیں بنا سکا انسان آج تک. انسان آج تک وہ اب نہیں کر سکا, لیکن کیا کیا اس نے, اس کی وجہ کمال کو مزید کمال عطا کیا. لہذا اب کیا ہوتا ہے, اس حیوان کی مختلف نسلوں کو پالا جاتا ہے, مختلف نسلوں سے مختلف کام لیے جاتے ہیں. ایک ایسی نسل ہے جس کو بم ڈسپوزیبل والے استعمال کرتے ہیں, اس نسل کے حیوان کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کے اندر خاص طریقے سے بارود کی بو سونگھنے کا ایک کمال عطا کر دیا جاتا ہے. تو وہ اتنا ٹرین ہو جاتا ہے کہ میلوں دور سے بارود کی خوشبو سونگھ سکتا ہے. ایک اسی نسل کے کچھ خاص حیوان ہیں, ان کو کون استعمال کرتا ہے, فائر بریگیڈ والے. اس کو کیا ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ انسان کے بدن کی جو حرارت اور خوشبو ہے اسے محسوس کرتا ہے. لہذا منو ٹنو وزنی ملبے کے نیچے دبے ہوئے اگر انسان کی دھڑکن جاری ہے اس کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہے. اینٹی نارکوٹکس والوں نے اسی کو ٹرین کیا منشیات کی خوشبو کے لیے. منشیات کی خوشبو کو آپ تیز ترین خوشبو کے درمیان رکھ دیں, وہ اسے نکال لے گا. حتیٰ انسان اگر کے پیٹ میں, انسان کے لوگ کرتے کیا ہیں, کھا جاتے ہیں, پیٹ کے اندر موجود ہو انسان کی, یہ حیوان سونگھ لیتا ہے. کیا کیا, اس کی سونگھنے کی قوت کو ہم نے وجہ کمال اس کو زیادہ ٹرین کیا اور اس کے اندر مزید کمال. لیکن کہاں ہیں, ابھی تک ہم یہاں ہیں, لیکن میں آپ کو اس سے مزید کمال دکھاتا ہوں تاریخ میں, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جب ولایت کی حکومت بنتی ہے تو چیزیں مسخر کیسے ہوتی ہیں. کس کا زمانہ ہے, خلافت ثانیہ, لیکن کام کہاں ہوا ہے, مدائن میں. کس کے ذریعے سے ہوا, علی کا نوکر, علی کا خادم سلیمان محمدی. آپ جانتے ہیں کہ جناب سلیمان محمدی, نام سنا ہوا ہے آپ نے. آج وقت نہیں ہے کہ میں جناب سلیمان کے بارے میں زیادہ گفتگو کروں, صرف اجمالی طور پہ ایک دو باتیں بتا دوں آپ کو خالی. جناب سلیمان کے بارے میں جو تاریخ میں مختلف اقوال لکھے ہیں ان کی عمر مبارک کے حوالے سے, معذرت چاہتا ہوں, حضرت سلیمان محمدی کے حوالے سے تاریخ نے کیا لکھا, آپ کی عمر مبارک کے اعتبار سے کم ترین تاریخ جو کسی مورخ نے لکھی ہے آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے, فرمایا 250 سال, اور زیادہ سے زیادہ جو ملتی ہے وہ 500 سال. جنہوں نے 500 سال لکھی ہے ان کے عقیدے کے مطابق آپ حضرت عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے. 250 سال کو بھی اگر مان لیں تو اب 250 سال کی عمر میں ان کو مدائن کیا, گورنر لگا دیا گیا, امیر المومنین سے اجازت دی, آپ نے اجازت دی, آ گئے مدائن. اب جب مدائن پہنچے تو ایک تو عمر مبارک زیادہ, اوپر سے آپ نہایت ہی متوازے, بہت ہی متوازے شخصیت تھی. آپ کی توازو اور عمر کو دیکھ کر جو مدائن کے چور تھے وہ جری ہو گئے, انہوں نے چوریاں کرنا شروع کر دی. اب آپ جتنی واعظ و نصیحت کر سکتے تھے, سمجھا سکتے تھے, نہیں سمجھے, چوریوں پہ چوریاں بڑھتی گئیں, شکایتیں بڑھتی چلی گئیں. جب بہت زیادہ شکایتیں بڑھیں تو ایک دن نماز جمعہ کے بعد حضرت سلیمان نے اعلان کیا, کہا پورا مدائن, کوئی باقی نہ رہے, سب فنا میدان میں جمع ہو جائیں. اعلان ہو گیا, گورنر نے بلایا, سارا مدائن جمع ہو گیا گراؤنڈ میں. وہاں پہنچنے کے بعد حضرت سلیمان نے آواز لگائی تو ایک بڑا سا کتا آپ کے پاس آ گیا. آپ نے اس سے کچھ کلام کیا کسی خاص زبان میں, وہ پلٹ کر گیا, ایک بڑے سے پتھر پہ کھڑے ہو کر اس نے اونچے اور بڑی اونچی آواز میں آوازیں لگائیں تو دیکھا مدائن کے سارے کتے جو تھے وہ جمع ہو گئے, اور اس نے اپنی مخصوص آواز میں ان سے کلام کیا اور اس کے بعد وہ بکھر گئے. ان کے جانے کے بعد حضرت سلیمان نے کہا کہ دیکھو میں جتنی تمہیں پیار اور محبت سے سمجھا سکتا تھا میں نے سمجھا لیا, اب تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, آج سے میں نے رات کی ڈیوٹی لگا دی ہے کتوں کی, ان کے ذمہ دے دیا ہے, اب یہ کریں گے حفاظت. لہذا رات کو اتنے بجے سے لے کر صبح اتنے بجے تک, یعنی فجر سے پہلے, اس وقت کے دوران اگر کوئی باہر نکلا اپنے گھر سے تو اپنی زندگی اور اپنی زخموں کی اس کی گارنٹی, ضمانت اس کے اپنے اوپر, ہماری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب کیا تھا, کچھ ایسے تھے جو حضرت سلیمان کو ہماری اور آپ کی زبان میں ہلکا لے رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ایسے ہی کہہ دیا ہے انہوں نے. اب کیا ہوا، جب صبح لوگ نکلے تو دیکھا کچھ لاشیں پڑی ہیں، کچھ زخمی پڑے ہیں، زخمیوں میں سے جس کو بچا سکتے تھے بچا لیا، جو مر گیا اس کو دفنا دیا. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے جب تک جناب سلیمان مدائن کے گورنر رہے کسی چور کی جرات نہیں تھی کہ باہر نہیں ہو سکے. یا
اللہم صلی اللہ،
بس آخری جملہ کو ماشاءاللہ سلامت رہے. آخری جملہ کہوں اور گفتگو کو تمام، کہ یہ کون ہے؟ علی کا ایک غلام ہے، علی کے دروازے کا ایک، سیدہ کے دروازے کا ایک ادنا غلام ہے. غلام کی حکومت میں تسخیر کائنات کی ایک ادنا سی تجلی ہے. جب سلیمان کی حکومت ایسی ہو سکتی ہے تو بتاؤ یوسف زہرا کی حکومت کیسی. لہذا یاد رکھیے گا، یہ جو نظام ولایت ہے یہ تجلی دکھانے کے لیے آیا ہے، ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے. میری اپنی ذاتی، میری ڈگری اکنامکس میں ہے، جب میں ماسٹرز کر رہا تھا اس وقت میں نے تھیسس جو لکھا تھا وہ انڈسٹریلائزیشن اسٹریٹجیز پہ لکھا تھا، اور کمپیئر کیا تھا پاکستان اور ساؤتھ کوریا کے درمیان، کیونکہ پاکستان اور ساؤتھ کوریا ایک ساتھ آزاد ہوئے لیکن ساؤتھ کوریا نے بڑی ترقی کر لی، ہم پیچھے رہ گئے. تو وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیق کی گئی. اس زمانے میں میں نے کتاب پڑھی جس کا عنوان تھا اقتصادی معجزہ. کوریا کی ترقی کو کہا گیا تھا اقتصادی معجزہ. اس کے بعد مجھے شرف ملا بی بی کے دربار میں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر قدم بوسی اور خدمت کا کچھ موقع ملا. اس دوران جب میں نے وہاں مطالعات کیے تو آج ممبر سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی معاشی معجزہ ہے تو وہ نظام ولایت فقیہ ہے، وہ ایران ہے. واحد ملک ہے دنیا کا عزیزوں، واحد ملک ہے کہ جو 40 سال سے زیادہ سخت ترین اقتصادی پابندیوں کے باوجود نہ صرف باقی ہے بلکہ ترقی بھی کر رہا ہے. اور چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پابندیاں آپ 8 یا 10 سال امریکہ پر بھی لگا دیں گے تو نیست و نابود ہو جائے گا. دنیا کے طاقتور ترین پر صرف 8 سال لگا دیں نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن 8 کا بھی 5 گنا زیادہ، 8 کا بھی 5 گنا زیادہ ہو گیا. تم نے 5 گنا قوت لگا کر دیکھ لی، صرف ابھی تو تجلی ہے ولایت کی، ولایت کی تجلی کو نہیں بجھا سکتے. تو جو نور اللہ نے روشن کیا ہے، جس کو جلنے کی اللہ نے اور باقی رہنے کی اللہ نے ضمانت لی ہے، اس کے نور کو کہاں سے بجھا پاؤ. لہٰذا عزیزان من، ایک ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ کہ ہم نے آج تک کبھی ذمہ داری کو سمجھا نہیں. نظام ولایت پر 40 سال سے زیادہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہیومن رائٹس کی جو اس میں قیودات ہیں اس میں کسی بھی ملک پر 8 سال سے زیادہ اقتصادی پابندی لگانے کی اجازت نہیں ہے. 8 سال، اب اس سے 5 گنا زیادہ ٹائم ہو گیا، اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ولایت کی طاقت کسے کہتے ہیں. لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا کہ یونائٹڈ نیشن والوں کو ہلا کر ایک مرتبہ کہیں تو صحیح کہ تمہاری انسانی ہمدردی کیا صرف امریکہ کے لیے ہے یا اسرائیلیوں کے لیے ہے؟ ان کا کتا مر جائے تو تم آنسو بہاتے ہو، یہاں انسان مر رہے ہیں تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. تو ہمیں اور آپ کو اس پر کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھانا چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں. یہ سوچ کر اٹھائیں کہ یہ ولایت کا نور ہے جس نے امام کی حکومت سے متصل ہونا ہے. جب اپنے زمانے کے لوگ ولایت کا ساتھ چھوڑ دیں تو ولایت کے شہر میں، جس کو امیر المومنین نے اپنا دارالخلیفہ بنایا، اس جہاں کے لوگوں کو امام نے تربیت دی. جانتے ہیں لوگ امام حسین کو، امام سجاد کو چہروں سے پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کے دارالعمارہ میں
زمانے کا امام توق اور زنجیر میں جکڑا ہوا کھڑا ہے، اور غضب یہ ہے کہ نہ محرموں کے مجمع میں رسول کی نواسیوں کو سر پر کھڑا کیا۔ میں نے عرض کیا کہ چونکہ کوفہ کے لوگ اہل بیت کو جانتے ہیں اور اہل بیت کوفہ کے لوگوں کو جانتے ہیں، بیویاں سر پر رہنا حالت میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے چھپا رہی ہیں کہ شاید اس طرح سے ہمارا پردہ باقی رہ جائے، اور وہاں ملائین ملائے عام میں اہل بیت کی خواتین کے نام لے کر اشارہ کر۔ ابن زیاد نے حضرت ثانیہ زہرا کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے زبان درازی شروع کی، کہا دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، میری بیوی نے پلٹ کر جو جواب دیے ابن زیاد کو تعجب اور حیرانگی میں چھوڑ، حیران ہو کر کہتا ہے اتنی فصاحت اتنی بلاغت، اور پھر ایک جملہ کہہ کر میری بیوی نے طاغوت کے چہرے پر تاریخی تماشا حاصل کیا۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، مجھے سوائے جمال الہی کے کچھ نہیں دکھائی دیا۔ عجیب ہے نا، جس کو حسین جیسے بھائی کی شہادت جمال دکھائی دے رہی ہے، عباس جیسے بھائی کی شہادت جمال دکھائی دے رہی ہے، علی اکبر قاسم اون و محمد جیسے بیٹوں کی شہادت جمال دکھائی دے رہی ہے، اپنی چادر کا لٹ جانا جمال الہی دکھائی دے رہا ہے، اسیروں کی طرح سے گرفتار ہو کر نہ محرموں کے مجمع میں آنا جمال الہی دکھائی دے رہا ہے۔ لہذا میری بی بی نے خطبہ اس دربار میں دیا۔ بس عزادارو، جب میری بی بی نے اس دربار میں خطبہ دیا تو جو افراد اس وقت محل میں موجود تھے، دربار میں موجود تھے، ان میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف عزدی۔ عبداللہ کون ہے؟ امیر المومنین کا صحابی ہے اور بہت اچھا صحابی تھا۔ اس کی ایک آنکھ صفین میں ضائع ہوئی، دوسری جمل میں کام آ گئی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کئی بار امیر المومنین سے کہا مولا آپ ٹھوکر مار کے مردہ جلا دیتے ہیں، اپنا دست شفا میری آنکھوں پر پھیر دیں، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو کہا کہ امیر کہتے تھے کہ عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کئی مرتبہ جناب امیر سے کہا، ہر دفعہ امیر کیا کہتے ہیں عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے۔ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جناب امیر مجھ سے کیوں کہتے ہیں۔ اس دن جب میری بیوی نے خطبہ دیا ایک مرتبہ عبداللہ کی کیفیت عجیب ہو گئی، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ ہلا کر کہتا ہے کیا قیامت آ گئی ہے، کیا قیامت برپا ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں قیامت نہیں، کیوں قیامت کیوں برپا ہوتی، قیامت برپا نہیں ہوئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہاتھ ہلا کر کہتا ہے کیا زمانہ 20 سال پیچھے پلٹ کر علی کے دور میں آ گیا ہے۔ اس نے کہا عبداللہ کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس نے کہا خدا کی قسم بہکی بہکی باتیں نہیں کر رہا، میں علی کے ساتھ رہا ہوں، میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، خدا کی قسم مجھے علی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے کہا عبداللہ یہ علی کی آواز نہیں ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کی آواز ہے، یہ سننا تھا۔ عبداللہ نے اپنا امامہ زمین پر ڈالا، اپنے سر کو پیٹ کر کہنے لگا یہاں آج سمجھ میں آیا آپ کیوں کہتے تھے کہ عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے، خدا کا شکر ہے کہ عبداللہ نابینا ہے، علی کی بیٹی کو بھرے دربار میں دیکھ نہیں رہا۔ لیکن آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر ایک مرتبہ ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا او مرجانا کی اولاد، نہ تیرے حسب کا پتا نہ تیرے نسب کا پتا، اور تو ان کو گرفتار کر کے لایا ہے کہ جن کے لیے قرآن نازل ہوا، یہ نبی کی پاک فطرت ہیں، تو ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ جب حضرت نے یہ کہا نا جناب عبداللہ نے، تو ایک مرتبہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا، اپنے جلادوں کو حکم دیا، کہا عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی جلاد عبداللہ کی طرف بڑھے، ایک مرتبہ بنو عزت کے جو نوجوان تھے انہوں نے اپنی تلواریں نکالی اور عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر کر بحفاظت دربار سے لے جا کر اس کے گھر چھوڑ دیا۔ عبداللہ کو تو بعد میں شہید کر دیا گیا، لیکن عزادارو جس وقت یہ منظر ہو رہا تھا
اس وقت جناب زینب دربار میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ آواز دی، کہا نانا آ کر دیکھو تمہاری بیٹیاں کتنی غریب ہو گئی ہیں، ارے خداؤں کے حامی و ناصر موجود ہیں لیکن اہل بیت کا کوئی حامی و ناصر موجود نہیں۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبين منقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کا اپنی بار کا ہم قبول منظور فرما، بحق حضرت زہرا و ابی حبہ و بنیہا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم حضرت زہرا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابی حبہ و بنیہا، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بارِ الٰہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجل عنایت فرما، ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بارِ الٰہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، ہمارے تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بارِ الٰہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔